الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا امين يا رب العالمين آج رمضان المبارک کی 21 تاریخ ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ 21ویں شب سے مسنون اعتکاف کا آغاز ہوتا ہے، یعنی وہ لوگ جنہیں اللہ کی طرف سے خصوصی توفیق میسر آ جاتی ہے وہ مساجد میں اعتکاف کی نیت سے مقیم ہو جاتے ہیں، اور پھر اسی آخری عشرے کے اندر لیلۃ القدر، جسے شب قدر بھی کہا جاتا ہے، وہ بھی آتی ہے۔ تو اس حوالے سے آج کی اس نشست میں اعتکاف اور لیلۃ القدر کے حوالے سے کچھ مختصرا گفتگو ہوگی۔ پچھلے جمعے جو گفتگو ہوئی تھی سورہ بقرہ کے 23ویں رکوع کے حوالے سے، جس کی مرکزی آیت تھی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اور اس حوالے سے عرض کیا گیا تھا کہ اس ماہ مبارک کی عظمت کی اساس یہ ہے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن نازل کیا گیا، اور اس کا پروگرام دو گنا ہے جو اللہ تعالی ہمیں عطا فرما رہا ہے، جس میں ایک تو فرض ہے یعنی دن کا روزہ، اور ایک کو اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے اگرچہ فرض تو قرار نہیں دیا، البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ترغیب و تشویق کے ذریعے اس کی طرف امت کو متوجہ فرمایا ہے اور خصوصی اہتمام کرنے کی تاکید فرمائی ہے، اور وہ ہے رات کا قیام، قیام اللیل، کہ رات کو اپنے رب کے حضور انسان کھڑا ہو، اس کے کلام کو سنے، اور جتنا ہو سکے اس کی رات اس کیفیت کے ساتھ بسر ہو کہ وہ کلام اللہ کے ساتھ اپنی رات بسر کرے۔ اسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یوں واضح فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور خود احتسابی کی کیفیت کے ساتھ، اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے جائیں گے۔ ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جو رمضان کی راتوں میں کھڑا رہا یعنی قرآن سننے اور سنانے کے لیے، اس کے بھی اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے جائیں گے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ اور قرآن آخرت میں بندے کے حق میں سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے اس کی۔ روزہ عرض کرے گا، اے میرے رب، میں نے اس شخص کو دن کے وقت کھانے پینے اور نفس کی خواہش پورا کرنے سے روکے رکھا، تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا کہ اے میرے پروردگار، میں نے تیرے اس بندے کو رات کے وقت سونے سے روکے رکھا، پس اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ فیشفعان، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیتے ہیں کہ پھر روزہ اور قرآن دونوں کی سفارش اس بندے کے حق میں قبول کی جائے گی۔ لیکن یہ دن کا روزہ اور رات کا قیام خود احتسابی کی کیفیت کے ساتھ ہو، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ ارشاد فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جس نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا اور پینا چھوڑ دے۔ اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب صائم لیس له من قیامہ الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامہ الا السحر، رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامہ الا السحر۔ کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جنہیں روزے کے اندر سوائے بھوک کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، فاقہ کر رہے ہیں، اور کتنے ہی رات کو جاگنے والے، رات کو قیام کرنے والے ایسے ہیں جنہیں سوائے رج جگے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو یہ کیفیت کہ وہ خود احتسابی کی کیفیت کے ساتھ ہو، ورنہ تو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے۔ ماہ رمضان کے دو عشرے آج مکمل ہو گئے ہیں اور آج سے تیسرا عشرہ شروع ہو رہا ہے، تو کیا ہم نے اس رمضان المبارک سے صحیح استفادہ کیا ہے؟ اور اگر نہیں کیا تو یہ نیکیاں کمانے اور تقوی حاصل کرنے کا موسم بہار آیا اور چلا گیا۔ حقیقت میں یہ روزے نہیں ہیں بلکہ بھوک اور پیاس ہے اور رج جگہ ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس شعر کے مصداق بن رہے ہوں کہ اس آرزو کے باغ میں آیا نہ کوئی پھول، اب کے بھی دن بہار کے یوں ہی گزر گئے۔ تو یہ دن بہار کے گزرتے جا رہے ہیں، یہ آخری عشرہ اب رہ گیا ہے، اللہ توفیق دے تو اب بھی موقع ہے کہ ان دس دنوں میں بھرپور استفادہ کریں اور آگ سے بچنے کا اہتمام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس کے آخر میں یہ الفاظ آتے ہیں، وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلَهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرَهُ عِتْقٌ مِنَ النَّارِ، یعنی اس ماہ رمضان کے تین عشرے ہیں، پہلا رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے اور تیسرا جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے۔ گویا یہ آخری عشرہ گردن کو چھوڑا لینے کا بہترین موقع ہے، اور اللہ نہ کرے ہمارا معاملہ اس شخص کی طرح ہو جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا لی۔ اللہ تعالی ہمیں اس عشرے کی برکات سے صحیح طور سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس آخری عشرے میں ایک خاص عبادت ہے جسے یوں سمجھنا چاہیے کہ وہ رمضان المبارک کے پورے پروگرام کا نقطہ عروج ہے، اور جس طرح ہر چیز تدریجاً ترقی کرتی ہے اور ایک نقطہ عروج و کمال کو پہنچ جاتی ہے، اسی طرح رمضان المبارک کے پروگرام کا بھی ایک عروج ہے، اور وہ عروج ہے اعتکاف۔ اعتکاف کی حقیقت کیا ہے؟ اعتکاف کی حقیقت یہ ہے کہ ہر طرف سے یکسو اور سب سے منقطع ہو کر بس اللہ سے لو لگا کے ایک در پر یعنی مسجد کے کسی کونے میں جا کر انسان پڑ جائے اور سب سے الگ تنہائی میں اس کی عبادت اور اسی کے ذکر و فکر مشغول رہے۔ یہ عام عبادت نہیں ہے بلکہ خاص الخاص عبادت ہے، اور اس عبادت کے لیے بہترین وقت رمضان المبارک اور پھر اس کا بھی آخری عشرہ ہی ہو سکتا ہے، اسی لیے اس کے لیے انتخاب کیا گیا۔ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ سورہ بقرہ کے 23 رکوع کے 5 آیت میں آیا ہے جس میں رمضان اور روزے کے معاملات زیر بحث آئے ہیں۔ وہاں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یا پھر سورہ بقرہ کے 15 رکوع میں اس کا ذکر ہے کہ ہم نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا کہ تم ہمارے اس گھر یعنی بیت اللہ کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا۔ الفاظ آتے ہیں وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ۔ سورۃ الحج میں بھی یہ لفظ تقریباً اسی سبق و سباق میں وارد ہوا ہے، باقی یہ لفظ قرآن مجید میں کثرت سے پرستوں کے لیے آیا ہے، سورہ اعراف میں آیا ہے، اسی طرح سورہ شعراء میں بھی یہ مضمون آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کے بارے میں آیا ہے کہ ان کافروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہم ان مورتیوں کو پوچھتے ہیں پھر سارا دن انہی کے پاس لگے بیٹھے رہتے ہیں، قالوا نعبد اصناما فَنَظَلَّهَا عَاكِفِينَ. بت پرستوں کا یہ اعتکاف کیا ہے؟ وہ ہے کہ جسے بھی آپ اپنا بت بنا لیا ہے، اپنا معبود بنا لیا ہے، اسی سے لو لگا لینا، اسی کی طرف دھیان کرنا، اسی کی طرف اپنی توجہ کا انتقاف کرنا، یہ ہے ان کا اعتکاف. ہوتا یہ ہے کہ انسان اپنے روزمرہ کے معمولات کا غیر شعوری طور پر ہی کچھ اس طرح سے عادی ہو جاتا ہے کہ ایک روٹین سی بن جاتی ہے، ایک چکر ہے جو خود بخود چل رہا ہے. اس روٹین کو 10 روز کے لیے توڑو اور آؤ اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھو، آؤ اس سے لو لگاؤ. یہ ہے دراصل اعتکاف کا مقصود، یہ ہے اعتکاف کا حاصل، کہ اللہ بندہ سب سے کٹ کے اور سب سے ہٹ کے اپنے مالک کے، اپنے پروردگار کے آستانے پر اور گویا اسی کے قدموں میں جا کر پڑ جائے، اسی کو یاد کرے، اسی کے دھیان میں رہے، اسی کی تسبیح اور تقدیس کرتا رہے، اسی کے حضور میں توبہ استغفار کرتا رہے، اپنے گناہوں پر اور اپنی خطاؤں پر روتا رہے اور رحیم و کریم مالک سے رحمت اور مغفرت مانگتا رہے، اس کی رضا اور اس کا قرب چاہے. اسی حال میں اس کے دن گزرتے ہیں اور اسی حال میں اس کی راتیں. ظاہر ہے کہ اسے بڑھ کر کسی بندے کی سعادت اور کیا ہو سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے، بلکہ ایک سال کسی وجہ سے رہ گیا تو اگلے سال آپ نے 2 عشروں کا اعتکاف فرمایا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عن عائشہ قالت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی یوفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ. کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے. وفات تک آپ کا یہ معمول رہا، اس کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اہتمام سے اعتکاف کرتی رہی. دوسری روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے. ایک سال آپ اعتکاف نہیں کر سکے تو اگلے سال آپ نے 20 دن تک اعتکاف فرمایا. کیونکہ یہ خاص عبادت ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کا خصوصی اجر بیان فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس نے اللہ کی رضا کے لیے 1 دن بھی اعتکاف کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ فرما دے گا، اور ہر خندق اتنی چوڑی ہوگی جتنا دونوں افقوں کے درمیان فاصلہ ہوتا. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معتکف کے بارے میں فرمایا، اعتکاف میں رہنے کی وجہ سے معتکف گناہوں سے بچا رہتا ہے اور خارجی نیکیوں میں سے اس نیکیاں کرنے والے کے برابر اجر دیا جاتا ہے. یعنی جب بندہ اعتکاف کی نیت سے اپنے آپ کو مسجد میں مقید کر دیتا ہے تو گناہوں سے تو وہ ویسے ہی بچ جاتا ہے، اور عبادات اور ذکر و تلاوت وغیرہ کے راستے سے وہ اپنی نیکیوں میں خوب اضافہ کرتا ہے. لیکن چاہے چونکہ وہ مقید ہے تو بعض بڑی نیکیوں سے وہ محروم رہ جاتا ہے، وہ مجبور بھی ہوتا ہے. مثلا وہ بیماروں کی عیادت اور خدمت نہیں کر سکتا جو بہت بڑے ثواب کا کام ہے، کسی لاچار مسکین یتیم اور بیوہ کی مدد کے لیے دوڑ دھوپ نہیں کر سکتا، کسی میت کو غسل نہیں دے سکتا جو اگرچہ ثواب کے لیے اور اخلاص کے ساتھ ہو تو بہت بڑے اجر کا موجب ہے، اسی طرح نماز جنازہ کی شرکت کے لیے نہیں نکل سکتا، قبرستان نہیں جا سکتا، جس کے ایک ایک قدم پر گناہ معاف ہوتے ہو نیکیاں لکھی جاتی ہیں. لیکن اس حدیث میں اعتکاف والے کو بشارت سنائی گئی ہے کہ اس کے حساب اور اس کی صحیفہ اعمال میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ سب نیکیاں لکھی جاتی ہیں جن کے کرنے سے وہ اعتکاف کی وجہ سے مجبور ہو جاتا تھا اور وہ ان کا عادی تھا. اللہ اکبر، کیا نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی جائے ہے. اللہ نے کا کتنا بڑا فضل ہے، کتنا بڑا کرم ہے جو اس نے ہمارے ساتھ کیا ہے. معتکف حضرات کو اس مسنون عبادت کے اجر و ثواب کے ساتھ ایک عظیم عبادت کی سعادت بلا تکلف نصیب ہو جاتی ہے، جس کی فضیلت کے بیان میں قرآن مجید کی ایک پوری سورت مخصوص ہے، یعنی لیلۃ القدر. یہ وہ رات ہے جس میں قرآن مجید لوح محفوظ سے سمائی دنیا پر نازل کیا گیا تھا. بعد میں دعوت توحید جن مراحل سے گزرتے رہی، انہی اعتبارات سے اللہ کے حکم سے قرآن مجید کو حضرت جبرائیل علیہ السلام قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرماتے رہے. لہذا قرآن مجید کی ترتیب نزولی اور ہے، اور جو مصحف ہمارے ہاتھ میں ہے اس کی ترتیب اور ہے، اور مصحف کی ترتیب لوح محفوظ کے مطابق ہے، اور اسی ترتیب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید امت کو دے کر اس دنیا سے الرفیق الاعلیٰ کی طرف مراجعت فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں رمضان المبارک کی عظمت سے متعارف کرانے کے لیے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس خطبے میں الفاظ آتے ہیں: شہر عظیم، شہر مبارک، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ اس لیلۃ القدر کے متعلق دوسری احادیث صحیحہ میں آیا ہے کہ یہ رات آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے ہوتی ہے، ان میں اسے تلاش کرو۔ معتکف حضرات کو اس رات کی تلاش میں خاص تکلف و اہتمام نہیں کرنا ہوتا، وہ اس رات کی برکات کو پا لے رہے ہیں۔ لہذا اعتکاف کا خاص عمل شب قدر کو پانا بھی ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار تلاش لیلۃ القدر میں پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا، اور صحابہ کرام نے بھی آپ کے ساتھ اعتکاف کیا۔ لیلۃ القدر کے حوالے سے موطأ میں جو روایت آئی ہے اس کے آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ لوگوں کی عمریں دکھائی گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی مختصر عمروں کا دھیان کیا، چنانچہ آپ کو خیال آیا کہ آپ کی امت اپنی عمر کی قلت اور دوسروں کے طول کے سبب نیکیوں میں پیچھے رہ جائے گی۔ اس پر آپ کو لیلۃ القدر عطا کی گئی، ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ لیلۃ القدر آخری 10 راتوں میں ہے، جو ان راتوں کا قیام کرے گا ثواب اور نجات کی خالص نیت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشر میں عبادت وغیرہ مجاہدہ کرتے، اور وہ مشقت اٹھاتے جو دوسرے دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث بخاری و مسلم حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب رمضان کا عشرہ اخیر شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے اور شب بیداری فرماتے، یعنی پوری رات عبادت اور ذکر و دعا میں مشغول رہتے، اور اپنے گھر کے لوگوں یعنی ازواج مطہرات اور دوسرے متعلقین کو بھی جگہ دیتے تاکہ وہ بھی ان راتوں کی برکتوں اور سعادتوں میں حصہ لے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، وہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بروی ہے، روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: شب قدر کو تلاش کرو رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے تاک راتوں میں، یعنی شب قدر زیادہ تر عشرہ اخیر کی تاک راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں۔ شب قدر کی اگر اس طرح تعین کر دی جاتی کہ وہ خاص رات ہے تو بہت سے لوگ بس اسی رات میں عبادت وغیرہ کا اہتمام کیا کرتے۔ اللہ نے اس کو اس طرح مبہم رکھا کہ قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا کہ قرآن شب قدر میں نازل ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور دوسری جگہ فرمایا کہ قرآن کا نزول ماہ رمضان میں ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اس سے اشارہ ملا کہ وہ شب قدر رمضان کی راتوں میں سے کوئی رات تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید نشاندہی فرما دی کہ رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے اس کا زیادہ امکان ہے، لہذا ان راتوں کا خاص اہتمام کیا جائے۔ اس مضمون کی حدیثیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ دوسرے صحابہ کرام سے بھی مروی ہیں۔ بہرحال اس کے حوالے سے مختلف آراء ہیں، بعض کے نزدیک 21ویں، بعض کے نزدیک 23ویں، بعض کے نزدیک 25ویں، بعض کے نزدیک 27ویں، اور بعض کے نزدیک 29ویں ہیں، لیکن بعض صحابہ کرام کا یہ خیال ہے کہ عموماً شب قدر جو ہے وہ رمضان کی 27ویں ہی ہوتی ہے۔ اس رات کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر مجھے یہ رات نصیب ہو جائے تو میں اس میں اپنے رب سے کیا مانگوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا تلقین فرمایا: اللہم انک عفوٌ، اے اللہ بے شک تو بہت معاف فرمانے والا ہے، تحب العفو، اور معافی کو پسند فرماتا ہے، فاعف عنی، پس تو مجھے بھی معاف فرما دے۔ اس دعا کی عظمت کا اندازہ اس امر سے لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبوب ترین زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اس کی تلقین فرمائی۔ لہٰذا ان راتوں میں ہم میں سے ہر ایک کو یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھنی چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب جو لوگ معتکف ہیں انہیں تو یہ رات حاصل ہو ہی جائے گی، لیکن جو لوگ اعتکاف میں نہیں ہیں انہیں بھی کوشش کرنی چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آخری عشرے کی تمام راتوں کے اندر وہ اسے جا کر گزارے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ کو یاد کرے، اور خاص طور پر پھر جو طاق راتیں ہیں اس کا تو خاص طور پر اہتمام کرے۔ قرآن مجید نے 1000 مہینوں سے بہتر اس رات کو قرار دیا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی اس رات میں نیک عمل یا قیام کرنا 1000 مہینوں سے بہتر ہے، گویا ایک رات کی عبادت کا ثواب 1000 رات کی عبادت کے ثواب سے بڑھ کر ہے۔ اس رات کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اس میں فرشتوں کا بکثرت نزول ہوتا ہے، تنزل الملائکت والروح فیہا بإذن ربهم من کل امر سلام، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کے ذکر میں بیان فرماتے ہیں کہ اس رات میں فرشتے اتنی تعداد میں زمین پر اترتے ہیں کہ ان کی گنتی ممکن نہیں ہوتی، اور ان فرشتوں کے نزول کی وجہ سے رحمت کا نزول بھی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب لیلۃ القدر ہوتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے جھرمٹ میں اترتے ہیں، اور پھر ہر آدمی کے لیے جو نماز میں کھڑے یا تلاوت و اذکار میں بیٹھا اللہ کو یاد کر رہا ہو اس کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ قرآن پاک میں اس رات کی ایک صفت یہ بھی بیان ہوئی ہے، سلام ہی حتی مطلع الفجر، وہ رات سراپا سلامتی ہے فجر کے طلوع ہونے تک۔ تو اب اس آخری عشرے کے اندر ہمیں خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ شروع کے دنوں میں تو انسان کچھ متحرک ہوتا ہے اور ابتدائی دن اچھے گزر جاتے ہیں، لیکن رفتہ رفتہ ذوق و شوق میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور جوں جوں وقت گزرتا ہے بعض دفعہ رمضان قیمتی بنانا مشکل ہو جاتا ہے، کچھ تھکاوٹ بھی لاحق ہو جاتی ہے، کچھ دوسری مصروفیات بھی شروع ہو جاتی ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ اہتمام جن اللہ نے اعتکاف کی توفیق دی ہے وہ اس سے مزید کوشش کرے۔ جو اگر کسی وجہ سے اعتکاف نہیں کر سکے وہ راتوں کو جاگے، آخری عشرے کی 10 راتیں ہیں یا 9 ہو سکتی ہیں، انہیں کوشش کریں۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم طاق راتوں کی تو خاص طور پر کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات مزید عرض کر دوں کہ رمضان کے آخری عشرے کے مسنون اعتکاف کے علاوہ اعتکاف کی ایک نفلی شکل بھی ہے، وہ کیا ہے کہ ایک دن یا ایک رات یا ایک گھنٹہ حتیٰ کہ 5 منٹ کا اعتکاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسی صورت یہ ہے کہ جب انسان مسجد میں داخل ہو تو اعتکاف کی نیت کر لے، اب جتنے وقت کی نیت کی ہے اتنا وقت بس اللہ سے لو لگانی ہے، باقی ہر نوع کی دنیاوی باتیں جو ہیں وہ چھوڑ دینی ہے، یہ نفلی اعتکاف ہے۔ میرے ماں باپ قربان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے حق میں اتنے شفیق، اتنے رؤوف، اتنے رحیم تھے کہ اتنے مختصر وقت کے لیے اعتکاف کی نیت اور اس پر عمل بھی پر بھی ہمیں اجر و ثواب کی بشارت دے گئے ہیں۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا مساجد کے اندر 27 شب سے لے کر اور پھر اختتام رمضان تک اکثر لوگ اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں۔ تو بہرحال مالا یدرک کلہ لا یترک کلہ کے مصداق، اگر پورے کا پورا حاصل نہیں کر سکتے تو پورے کا پورا چھوڑ بھی نہ دو۔ اگر وہ اعتکاف کی ساری برکات، ساری فضیلتیں، ساری عظمت جو ہے وہ انسان کو میسر نہ آئے تو ایسا نہیں ہے کہ بالکل سب ہی کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ جتنا کوشش کر سکتا ہے وہ اس حوالے سے کرے۔ 27 رمضان المبارک ہی کو پاکستان وجود میں آیا جس کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دی تھی۔ لوگ پاکستان کے حق میں اسی لیے تھے کہ یہاں قرآن کا قانون ہوگا، شریعت نافذ ہوگی، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ، اسی حقیقت کا آئینہ دار۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس مطالبے کو، ہماری اس درخواست کو منظور فرمایا اور پاکستان عطا فرما دیا، اور 13 اور 14 اگست کو رات 12 بجے اعلان ہوا کہ یہ ریڈیو پاکستان ہے، کروڑوں لوگوں نے اسے سنا، اور یہ شب 27 رمضان المبارک 1366 ہجری تھی۔ یہ رات کتنی برکت والی ہے یہ ہر مسلمان جانتا ہے، گویا اللہ نے قرآن اور پاکستان کا رشتہ جوڑ دیا۔ لیکن ہم نے کیا کیا، اس تاریخ کو دنیا کی سب سے بڑی سلطنت پاکستان کے نام سے قائم ہوئی تھی، لیکن ہم نے اپنی بدعملی اور ناہنجاری کے سبب اسے دولت کرا دیا۔ موجودہ پاکستان وہ نہیں جو 47 میں قائم ہوا تھا، ہمارا ایک بازو ہم سے ٹوٹ چکا ہے، اس نے اپنا نام تک بدل لیا۔ یہ بہت بڑا حادثہ ہے، بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑی سزا ہے جو ہمیں اللہ کی طرف سے ملی۔ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، لیکن ہم نے اس عہد کی خلاف ورزی کی۔ مادی اعتبار سے ہم نے چاہے کتنی ہی ترقی کر لی ہو، لیکن واقعہ یہ ہے کہ دینی اور اخلاقی لحاظ سے ہماری حالت بہت دگرگو ہے اور روز بروز کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ جس وعدے پر ہم نے یہ ملک بنایا تھا کہ پاکستان کا مطلب لیا لا الہ الا اللہ، ہم نے اس کا ایفا نہیں کیا، وعدہ خلافی کیا ہے، ہم نے غداری کی ہے۔ ہم نے اسلام کے لیے یہ ملک بنایا تھا، لیکن ہم زبانی کلامی باتوں کے علاوہ اسلام کے نفاذ اور اسلامی نظام کے قیام کی طرف قطعاً کوئی پیش قدمی نہیں کی، کوئی پیش رفت نہیں کی، بلکہ الٹا معاملہ ہے۔ دینی اور اخلاقی حیثیت سے بحیثیت قوم و ملت ہم روز بروز گرتے چلے جا رہے ہیں۔ اب اگر ہم اس خوفناک صورتحال سے بچنا چاہتے ہیں، اس کا ایک ہی علاج ہے، ایک ہی حل ہے، اور وہ کیا ہے؟ علاج اس کا وہی نشاط انگیز ہے ساقی، ایک ہی علاج ہے کہ ایک طرف خود اپنی انفرادی زندگیوں پر اسلام کو نافذ کریں، اور پھر اس کے ساتھ اللہ کے دین کو عملاً اس ملک میں قائم کرنے کے لیے صحیح نہج پر جد و جہد کریں۔ اگر ہم اس کام کے لیے بیڑا اٹھا لیں تو ہماری بگڑی بن سکتی ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ اللہ کی مدد سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے دین کو قائم اور نافذ کرنے کی ہم تن ہم وجوہ ہم وقت جد و جہد کرنا۔ جگر مراد آبادی نے اس مفہوم کو بڑے ہی دل نشی انداز میں بیان کیا ہے کہ چمن کے مالی اگر بنا لے موافق اپنا شعار، اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار۔ اب بھی آئیے اس رمضان المبارک میں 27ویں شب، جب اکثر و بیشتر مساجد میں ختم قرآن ہو، تو آدھی رات کے وقت تھوڑی دیر کے لیے پاکستان کے قیام یعنی ظالم مغربی استعمار سے آزادی کے حصول کا موقع سمجھ کر اس کو منائیں، اور مطالبہ کریں کہ حکومت آئندہ یوم آزادی ہر سال 14 اگست کے ساتھ ساتھ 27 رمضان المبارک کو بھی منایا۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم تھوڑی دیر باوضو اس چیز کو تازہ کریں اور پھر اللہ کے حضور اپنی بھیگی آنکھوں کے ساتھ پاکستان میں نظام خلافت کے نفاذ کے لیے دعائیں کریں، گڑ گڑائیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، جو وعدہ خلافیاں کیا ہیں اس پر اللہ تعالی حضور گڑ گڑائیں، اور آئندہ کے لیے تن من دھن لگا دینے کا عہد کریں، اور اہالیان پاکستان کے دلوں میں لیلۃ القدر کے حوالے سے یہ مذہبی جذبہ پیدا ہو اور ملک میں قرآن مجید کی تعلیمات اور احکام پر عمل درآمد کرنے اور اس کے نفاذ کا داعیہ پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دین متین کی خدمت کے لیے قبول فرما دے، پاکستان کو اسلام کا گہوارہ بنا دے، تاکہ ہم دنیا کو پاکستان کے ذریعے اسلام کی برکات، نظام خلافت کی برکات سے روشناس کرا سکے، ان کو واقف کرا سکے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ ولسائر المسلمين والمسلمات۔